بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أئن قطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے یہ باب باندھا ہے مجاہدے کا، جد و جہد کا، دین کی راہوں میں جو محنتیں ہوتی ہیں اس کا نام مجاہدہ ہے. یہ محنتیں اگر کافروں کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہیں تو اس کا نام جہاد ہے، اور اگر نفس اور شیطان کی طرف سے انسان کو جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہے تو اس کا نام مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے پر بڑے بڑے انعام ہیں، جن میں سے دو بڑے انعام اس آیت کریمہ میں: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ بھی ہماری راہوں میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک کی معیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. دوسری آیت کریمہ مصنف علیہ الرحمہ لائیں: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت. یہاں پر یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ موت کا آنا یقینی ہے. یہ ایسی یقینی چیز ہے کہ انسان کے کفن کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، ملے نہ ملے، لیکن موت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، موت تو آنی ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ پاک نے آپ کی زندگی ہی میں ارشاد فرما دیا: انک میت و انہم میتون. آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب بھی جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت میں بہت سے صحابہ کو، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت، سبھی کو تھی، یوں تو محبت ایسی مثالی محبت، جب انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے اور وہ سب چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم، کیا تم راہ سے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے؟ علی عقابکم، الٹے پاؤں. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو شخص دین سے پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام تشریف لاتے رہے، آپ بھی تشریف لائے، اور آپ کے اوپر بھی پھر موت طاری ہوئی، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. یہ الگ بات ہے، آپ کو اپنی قبر مبارک میں بھی خاص حیات حاصل ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. الانبیاء احیاء فی قروب قبورہم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کرتا ہے میں اس سنتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. وہ ایک خاص قسم کی حیات ہے. اس کے بعد میں پھر شہداء کو بھی ایسی خاص قسم کی حیات ہوتی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا بل احیاء، ان کو مردار مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں. عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، رزق ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، اس آیت کریمہ میں حکم دیا گا وَعْبُدْ رَبَّكْ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّى اَتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ جائے، مطلب موت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے. اس میں آپ کو پہلو تہینی کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مذکور ہے قرآن پاک میں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، زکاۃ کا، ما دمت حیا، جب تک بھی میرے اندر زندگی رہے، جب تک میں جیتا رہوں، موت تک مجھے یہ حکم ادا کرتے رہنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ کو موت تک رب کی عبادت کرتے رہنا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ تاجر بننے کا حکم دیا، بلکہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حتى ياتيك اليقين، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. نبوت جب آپ کو ملی ہے تو اب آپ کا وظیفہ حیات اللہ پاک نے یہ طے فرما دیا کہ بس اب آپ کو عبادت کرنی ہے اور مخلوق کو خالق سے ملانا ہے، لوگوں کو دعوت کے ذریعے سے اللہ سے ملانا ہے، جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ چلانا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر اسی کے اندر لگے رہے اور آپ کو بالکل حکم نہیں دیا آپ تجارت کرو، بلکہ اللہ نے پہلے ہی انتظام فرما دیا تھا کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی، جو مکے کی سب سے مالدار باعزت خاتون تھی. شادی ہونے کے بعد انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ بے فکر رہیے، میرا سارا مال آپ کا مال ہے، اس طرف سے آپ بے فکر رہیے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، جو حکم رب کی طرف سے ملا ہے آپ اسے کرتے رہیے، اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا، اور پھر آگے اللہ پاک انتظام فرماتے رہے. جو لوگ اللہ کی راہوں میں لگتے ہیں اللہ پاک ان کی روزی اپنے ذمے لیتے ہیں، اور نبیوں کو بطور خاص یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مخلوق سے سوال نہیں کریں گے، اور ہر رسول نے جب جب دعوت دی ہے تو دعوت کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگا لا سلکم علی اجرا، مجھے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، مجھے اپنے اللہ سے اجر چاہیے. میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے. چنانچہ اللہ پاک نے ان کی روزی کا نظام فرمایا, اور ایسا نظام فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریے چرا رہے ہیں, خانہ بدوش ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہلے ٹھکانہ دلوایا, اور پھر جب وہاں بکریے چرانے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کو لے کر چلے ہیں, اور نبوت سے سرفراز فرمایا اللہ پاک نے, تو بنی اسرائیل کی پہلے سرداری عطا فرمائی, اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حاکم بھی بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, در یتیم سب جانتے ہیں, نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں. دادا جان نے پرورش کی ہے 8 سال کی عمر میں, وہ بھی چلے گئے. چچا نے پرورش کی ہے 10-11 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا کہ چچا جان پہ بوجھ بہت ہے, تو بکریاں چرانے لگے. بکریاں چرائی آپ نے, چچا جان تجارت کو جا رہے ہیں تو ہاتھ بٹانے کے لیے خود بھی جا رہے ہیں, چچا جان کوئی کام کر رہے ہیں تو ہاتھ بٹانے کے لیے خود بھی کام کر رہے ہیں کہ چچا پہ بوجھ محسوس نہ ہو میری پرورش کا. لیکن پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ کو مستغنی کیا, بے نیاز بنایا. ورنہ بہت مشکل تھا کہ ایک ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو یتیم ہے بچپن سے, مکے کی اتنی بااثر خاتون کیسے ان سے نکاح کر رہی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا. پھر اس کے بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ مدینے کی ریاست اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے اس کا قیام فرمایا, اور یہ ایک بہت بڑا ملک بنا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. اور اللہ نے پھر آپ کو اتنا مال عطا فرمایا کہ بیک وقت آپ کے حرم محترم میں 9 بیویاں ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, یہ صرف نبی کو اجازت ہے, امتی کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے, شرط عدل کے ساتھ اگر آپ انصاف کر سکتے ہو, ورنہ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے میں اپنی ساری بیویوں کو 6 مہینے کا راشن دے دیا کرتے تھے. اتنا راشن دیا کرتے تھے آپ جتنا ایک اس وقت کا امیر گھرانہ اپنے گھر والوں کو دیتا تھا. اللہ پاک نے آپ کی زوجات مطہرات کو بھی سخی بنایا تھا, اور اللہ سے تعلق خاص تھا ان کو بھی, وہی بچاتی نہیں تھی. من اللہ الی اللہ, ادھر سایا ادھر گیا, اللہ کی طرف سایا اللہ کی طرف گیا, ایسا مزاج تھا ان کا بھی. یہی وجہ ہے کہ حضور کے پاس کوئی مہمان آتا, حضور پوچھا تھا بھائی معلوم کرو کچھ ہے, سارے گھروں میں پھر جاتا, پوچھنے والا کہیں کچھ نہیں ہوتا. کبھی کہاں جاتا تھا وہ, حضور تو دے دیا کرتے تھے خرچہ, وہ سب اللہ کی راہ میں. اللہ پر اتنا توکل تھا ان کا, ایسا اعتماد تھا, انہیں یقین تھا کہ جس اللہ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا, یہ یقین کامل تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا واعبد ربک, آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اتنی عبادت فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے, سوج رہے ہیں. 5-5, 6-6 پارے آپ تہجد میں پڑھ لیں, دن بھر دعوت کے کاموں میں مشغول ہیں, دن بھر آپ لوگوں کے کاموں میں مشغول ہیں, دن بھر آپ جہاد کے تعلق سے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں مشغول ہیں. اور چونکہ مدینے کی ریاست کا وجود آ چکا تھا, تو ایک معمولی کام نہیں ہوتا, ذمہ داری کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. دن بھر آپ اس میں مصروف ہیں, اور رات کو پھر آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ
پانچ چھ پارے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ جلدی سے نہیں پڑھے جاتے، تین گھنٹے میں، ساڑھے تین گھنٹے میں اگر آدمی ترتیل سے پڑھے گا تو اتنی دیر میں وہ پانچ یا سات پارے ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے عبادت فرماتے. اور یہ نہیں کہ دو دن عبادت کر لی ہم لوگوں کی طرح، پھر تیسرے دن تھوڑی سستی آ گئی، چوتھے دن بالکل ہی ختم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پورا معمول ہے وہ. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ کے علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بتایا گیا عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں موت تک عبادت کرتے رہنا ہے، اور عبادات میں اولین درجہ فرائض کا ہے. فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی ہے. فرائض میں کوتاہی ہوگی تو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اور فرائض کے بعد میں پھر سنن اور آداب کا درجہ ہے، ان میں بھی کوتاہی نہیں ہونی ہے. بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر آداب میں سستی کرتا ہے، مستحبات میں سستی کرتا ہے، تو پھر سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. سنتوں میں سستی کرتا ہے تو فرائض سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر فرائض سے سستی کرتا ہے، فرائض میں سستی کرتا ہے، تو پھر اب ایمان تک بات پہنچ جاتی ہے. اس لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارے شیخ حضرت حاجی شکیل صاحب دانت برکاتہم ایک بات ارشاد فرماتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ فرائض تو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، فرائض بلانے کے لیے، سنتیں متوجہ کرنے کے لیے، مستحبات دل لگانے کے لیے. مثال کے طور پر فرض نماز ہے مغرب کی نماز، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ نے کہا آؤ مسجد میں پڑھو، اس کے بعد میں سنتیں ہیں، دو رکعت نماز سنت ہے، اس میں دل متوجہ ہوگا. پھر آپ جب نفل پڑھیں گے، وابین پڑھیں گے، یا دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے، تو اب آپ کا دل لگے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، پھر سوچیں گے دو رکعت اور پڑھ لو، دو رکعت اور پڑھ لو. اسی طریقے سے نماز میں مثال کے طور پر رکوع فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں. رکوع اگر ادا نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. قیام فرض ہے، اگر قیام نہیں ہوا تو نماز ہوگی ہی نہیں. سجدہ فرض ہے، سجدہ ادا نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اس لیے یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھیے، بہت سے لوگ اس کو بڑا ہلکے میں لے لیتے ہیں. ذرا سا عذر ہوا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی، نہیں صاحب معذور ہیں. ارے بھائی معذور کیسے ہو، کتنے معذور ہو، کسی مفتی سے پوچھا؟ جب کبھی ایسا عذر آ جائے تو کسی مفتی کے پاس جائیے آپ، اور اس کو بتائیے صاحب مجھے یہ عذر ہے، کیا اس عذر کی بنیاد پر میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ مفتی آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ پڑھیے، آپ اس کو اپنا پورا عذر سنائیے. میں یہاں بیٹھ کر کسی پر فتویٰ نہیں رکھ سکتا کہ بھئی فلاں دیکھو کرسی پہ نماز پڑھ رہا، باہر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے کرسی پہ، مجھے حق نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کو خود سوچنا ہے. یہ الاشباہ والنظائر فقہ اور اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی باہر سے بالکل صحیح آ رہا ہے، چلتے ہوئے حشاش بشاش، مسجد میں آ کر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو مجھے کہنے کا حق نہیں ہے اس سے تو معذور نہیں ہے، بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی مجھے کسی سے کہنے کا حق نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ کیا اس عذر کی وجہ سے میں بیٹھ کر نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو معمول چل گیا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں فکری استکبار بھی شامل ہے. یعنی مزاج میں ایک طرف ہوتا ہے انسان کی، ایک بڑائی ہوتی ہے، ہر جگہ میں نمایاں دیکھوں، نیچے بیٹھنے میں تو ذرا عجیب سی، جلدی سے آدمی متوجہ نہیں ہوتا. تو اب جہاں ذرا سا عذر ہوا بس کو نظر آیا بھائی کرسی، اور کرسی کے لیے تو دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، اب دنیا کے اندر آپ تلاش کر لیجئے، تو کہیں نہ کہیں فکری استکبار بھی نظر آتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے ہوتی بیماری بھی عذر بھی، کسی کو عذر آ جائے تو کسی مفتی سے پوچھ لیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ پوچھو گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، پوچھنے کا ثواب ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ہے، پھر آپ اس کے مطابق جو عمل کرو گے وہ صحیح ہوگا. پوچھ پوچھ کر جو آدمی چلتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، اور قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے. دیکھو یہ مسئلہ سنو، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، فرض ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ فرض میں قیام فرض ہے، واجب میں واجب ہے، سنتوں میں سنت ہے، نوافل میں نفل ہے. یاد رکھیے ترتیب میری، فرض نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. واجب میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ واجب میں. سنتوں میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی قیام. اور نوافل میں قیام کیا ہے؟ نوافل ہے. نوافل میں گنجائش آپ بیٹھ کے پڑھ لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد میں، وتر کے بعد میں دو رکعت جو آپ سے ثابت ہیں وہ بیٹھ کر ثابت ہیں، ہم لوگ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب آدھا ہوتا ہے، لیکن جائز ہے، گنجائش شریعت میں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی معذور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو شریعت سو کہتی ہے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو، جس طرح سے بھی آپ کو بیٹھا جائے بیٹھ کر پڑھ لو. اگر آپ دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، چار زانو ہو کر بیٹھیے مگر بیٹھ کر پڑھنا ہے آپ کو، یہ دوسرا درجہ ہے. کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں آپ کو سجدہ بھی ملے گا، اور اگر آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، اتنے بیمار ہیں، اتنے معذور ہو گئے، تو شریعت کہتی ہے لیٹ کر پڑھ لیں. اور لیٹ کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے لیٹیں چرپائی پہ کہ پاؤں آپ کے قبلے کی طرف ہوں، اور سر کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لیں تاکہ سر آپ کا اٹھ کر قبلے کی طرف ہو جائے، سمجھ گئے؟ تو پاؤں قبلے کی طرف کرنا مقصود نہیں ہے، اصل آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا مقصود ہے. موت سے پہلے جب موت آ رہی ہو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ آدمی کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. اور اس کی صورت یہی ہوتی ہے آسان، کہ پاؤں قبلے کی طرف کرو، پیچھے کچھ تکیہ وغیرہ رکھ دو تاکہ چہرہ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. اور جیسے ہی وفات ہو جائے، موت آ جائے، جیسے ہی فوراً ہی چینج کر دو، اب ٹھیک نہیں ہے پاؤں قبلے کی طرف ہونا. تو اسی طریقے سے تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ لیٹ کر نماز پڑھیں گے، منہ آپ کے قبلے کی طرف ہوگا. کرسی پر جو بیٹھنا ہے نا، یہ لیٹنے والے کے لیے ہے. یہ نماز میں کرسی پر جو بیٹھنا ہے کس کے لیے ہے؟ یہ لیٹنے والے کے لیے ہے. آدمی بیٹھ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے نیچے. اس لیے اللہ کے بندو، جو حضرات بھی معذور ہیں وہ یہ غور کریں کہ ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. سجدے جیسی عظیم نعمت سے بندہ محروم ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، آخری زمانے میں ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا. شروع شروع میں تو آپریشن کو اس لیے منع کرتے رہے کہ بھائی ڈاکٹر کہتا تھا کچھ نمازیں آپ کو سجدے کے ساتھ نہیں پڑھنی ہیں. حضرت نے فرمایا ایک نماز بھی ایسی گوارا نہیں ہے، ایک نماز بھی ایسی گوارا نہیں ہے، اور آپ نے کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی. بلکہ ہاں یہی ہے کہ آپ آخر تک آپ نے آپریشن نہیں کرایا، اسی طرح سے دنیا سے تشریف لے گئے آپ. آپریشن ہو کر بینائی آ سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اس وقت کے حکیم کہتے تھے کہ کچھ دن آپ کو نماز ایسی پڑھنی پڑے گی کہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ نے کہا ایک نماز بھی ایسی گوارا نہیں. اللہ، زندگی بھر تک ان حضرات کو نابینا رہ کر زندگی گزارنا منظور تھا، لیکن ایک نماز بغیر سجدے کے پڑھنا منظور نہیں تھا. یہ عشق الہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ کا آخر میں آپریشن ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر نے ان کو بھی کہا حضرت آپ کو ذرا احتیاط کرنی ہے، انہوں نے منع کر دیا، ایسا نہیں کر سکتا میں، کیا کچھ بھی ہو جائے. یار یہ بڑوں کی باتیں ہیں، شریعت اگرچہ اجازت دیتی ہے کہ ایسی صورت میں ہم احتیاط کر لیں گے، لیکن جب تک عذر نہیں ہے، معمولی عذر کی بنیاد پر سجدہ جیسی عظیم نعمت کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے. آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، یا بیٹھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور سجدہ کرنے چلے جاتے تو آدمی کو بے انتہا شدید درد ہوتا ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے ایک آپ کرسی پر نماز پڑھ لیں، کرسی پر نماز پڑھ لیں آپ. اور کرسی پر نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی کسی سے سیکھ لیا جائے. بعض لوگ کرسی پر نماز پڑھتے جیسی والی ہے نا کرسی، اسی پر بس یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی نماز نماز نہ ہوئی. اسی ٹیک لگانے کی صورت میں اگر آپ کو نیند آ گئی تو سقط الوضو، وضو گیا، وضو ختم. میں جمعے میں دیکھتا ہوں بعض مرتبہ بہت سے حضرات کو بہت شاندار نیند لیتے ہیں ٹیک لگا کے، اب کیسے کہیں ان کو، خطبے میں سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس پہ غور کرنا، اگر اس طریقے سے ٹیک لگانے سے ہم سو گئے تو ہمارا تو وضو ہی گیا، جب وضو گیا تو نماز کہاں رہی. تو اس لیے اس طریقے سے آپ بہت بشاشت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب رکوع کریں تو تھوڑا جھک جائیں وہیں، ہاتھ کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ یہیں رہے گا، ہاتھ یہیں رہے گا. اور سجدہ کریں گے تو تھوڑا اور زیادہ جھک جائیں گے بس. اور بہتر ہے کہ یہ کرسی جب آپ کسی صف کے درمیان رکھیں نا، تو آپ کے جو کمر کا حصہ ہے وہ ان کے ٹانگ کے مقابل ہونا چاہیے، اس سے صفیں درست رہتی ہیں. آپ اگر اپنا پیر وہاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے والے کو پریشانی ہو جائے گی، آگے والے کو پریشانی ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی کسی ایک مفتی کے پاس جا کے اپنا عذر بتا کے ضرور پوچھ لیں. تو اللہ پاک کے، اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یہ حکم ہمیں بھی ہے، موت تک عبادت کرنی ہے، کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا. یاد رہے گی بات یہ، کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيده، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.